ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. أرى البتا تحقيق رسول بھیجے ہم نے آپ سے پہلے فی شیعہ گروہوں میں الاولین پہلوں کے، یعنی گزشتہ قوموں میں بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں. وما یأتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہی تھے، یعنی پچھلے بھی تمام پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوموں نے یا قوم والوں نے ایسا ہی سلوک کیا جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اس کو مجرموں کے دلوں میں. نسلکہ سین لام کا سلک، سلک کہتے ہیں تار کو. سلک بیسیکلی تو کس کو کہتے ہیں؟ سلک ریشم کو. آپ نے را سلک دیکھا ہے کبھی؟ کیڑا جو ریشم بناتا ہے کبھی دیکھ رہا ہے کس کا لپتا ہوا ہوتا ہے؟ وہ ایک طرح سے اس کا لواب نکلتا ہے نا منہ سے، تو وہ ایک تار کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے گچھے کسی شکل میں ہوتا ہے، تو سلک تار کو کہتے ہیں. یہاں پر سلک کا کیا مطلب ہے؟ چلانا، کیونکہ وہ بھی چلتی جاتی ہے نا، سلک بھی تار بھی چلتی جاتی، تو ہم چلاتے ہیں اس کو، یعنی داخل کرتے ہیں اس کو، کیونکہ آگے فی آ گیا ہے نا. صلاح کفی کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز میں داخل کرنا. فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں کیا چیز داخل کرتے ہیں؟ مجرموں کے دلوں میں، اگر اس آیت کو پچھلی آیت سے ہم ریلیٹ کریں تو معنی کچھ یوں ہوگا کہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوموں نے جو مذاق کیا اور ان کے دلوں نے ان کو جو نہیں مانا، تو یہ کیوں ہوا؟ قضا لکھا، اسی طرح تو پیچھے سے ریلیٹ کر رہا ہے نا. مراد اس سے یہ ہے کہ رسولوں کا مذاق اڑانا اور ان کا انکار کرنا ہم مجرموں کے دل میں داخل کر دیتے ہیں بوجہ ان کی ہٹ دھرمی کے، نفاق کے، نہ ماننے کے. یعنی مسلسل وہ جو انکار کرتے ہیں یا مسلسل جو ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتے ہیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ان کے اندر سے توفیق چھین لیتے ہیں ماننے کی. اصل میں ہوتا تو ایسا ان کے اپنے کیے کی بدولت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرح منسوب کریں کہ ہم پھر ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا، اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا کہ یہ قرآن ماننے والوں کی تو روح کی غذا بن کے اندر داخل ہوتا ہے ان کے دلوں میں، اور نہ ماننے والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ گویا ایک گرم سلاخ کی طرح ہے، گرم تار کی طرح ہے جو کسی کے دل کے اندر سے گزر رہی، کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں. لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق گزر چکی سنت پہلوں کی، پہلوں کا طریقہ بھی گزر چکا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. کون سا طریقہ؟ کہ ان کے تکذیب اور استہزاء کے بعد ان کو ہلاک کرنا، یعنی کسی بھی قوم کو ہلاک کرنے کا یہ طریقہ پہلے بھی آزمایا جا چکا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم کھول دیتے ان پر ایک دروازہ آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو وہ اس میں چڑھنے لگتے. ظلو کا لفظ جو ظلہ سے ہے، ظلہ بابا افعال ناقصہ میں سے ہے. ظلہ کا روٹ زوئے لام لام ہے، ذل کہتے ہیں سائے کو. تو دن کے وقت کسی کام کے ہونے کے لیے ایسا ہوتا ہے، یعنی دن کی روشنی میں بھی وہ آسمان پہ چڑھ جاتے. لقالو، البتہ وہ کہتے، انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری تو آنکھیں مسحور کر دی گئی، مست ہو گئی، نظر بند کر دی گئی. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو مسحور کر دی جانے والی قوم ہیں یا لوگ ہیں. یہ بات کیوں کی گئی کہ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے. یعنی ان کا کفر اور انعاد اتنا بڑھ چکا ہے، ان کی ضد اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان کے سامنے بڑی سے بڑی دلیل بھی بیکار ہے، بے مقصد ہے، اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھائیں گے اور کیا کریں گے کہ ہم ہی کو دھوکہ دے دیا گیا ہے. سکرت سین کاف رہے کس سے ہے، سکران مدہوشی بے ہوشی. یعنی جس کو نہیں ماننا ہوتا نا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ اپنے پاس ضرور رکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ کیا کرے گا، ہماری نظر بندی کر دی گئی، ہم پہ تو جادو کر دیا گیا ہے، ہم تو اس چڑھنے کو بھی نہیں مان سکتے. یہ بھی کچھ حقیقت ہی افسانہ ہی ہے. یعنی چونکہ یہ ماننا نہیں چاہتے اس لیے ان کے سامنے جتنی مرضی لا کے دلیلیں رکھو یہ نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کے سامنے دن کی روشنی میں بھی آسمان کا دروازہ ان کے آگے کھل جائے اور یہ اندر جا کے اپنی آنکھوں سے جنت جہنم دیکھ لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے، ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے دل فاصل ہے نا، ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں، یہ تو کھانے پینے اور شغل کرنے میں مصروف ہے. اور پھر یہ ایسی دلیلیں مانگتے ہیں، اللہ نے اتنے سارے دلائل رکھے ہیں ان کے سامنے، کیا یہ رات کو آسمان نہیں دیکھتے جس پر چمکتے تارے ہوتے ہیں، کیا وہ ان کے لیے دلیل نہیں، کیا وہ معجزہ نہیں، اللہ کی ہستی کو ثابت کرنے کا ذریعہ نہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے آسمان میں ستارے یا مضبوط قلعے. وزیناها، اور زینت دی ہم نے ان کو، خوبصورت بنایا ہم نے ان کو، للناظرین، ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے. آسمان میں بروج کی بات ہو رہی ہے، بروج کا لفظ برج سے ہے. برج کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ برج کا لفظی معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، ظہور. یہاں ستاروں کو کیوں برج کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ ظاہر ہوتے ہیں. رات کے اندھیرے میں آسمان پر اور کچھ بھی نہیں دکھتا سوائے ستاروں کے یا چاند کے، تو اس لیے اس کا جو عام طرح مفہوم کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے آسمان میں ستارے بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے بہت خوبصورت بنایا. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ہم نے ان کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. یعنی جس طرح زمین کی دوسری مخلوقات زمین کے خطے میں قید ہیں، اسی طرح شیاطین جن بھی اسی خطے میں مقید ہیں، عالم بالا تک ان کی رسائی نہیں ہوتی. ابھی آسمان کے دروازے کی بات ہوئی، پھر ساتھ ہی ستاروں کی بات ہو گئی، بروج کی بات ہو گئی، اور پھر کہا کہ ہم نے ان کو شیطانوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بنایا. کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی؟ وحی کی حفاظت کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ پیچھے فرمایا نا کہ ہم نے ذکر اتارا ہے، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہاں بتایا کہ کس طرح ہم حفاظت کرتے ہیں، اس کی کچھ تفصیل ہے، اور وہ تفصیل خوبصورت انداز میں بیان ہوئی ہے. نمبر ایک تو یہ کہ وہ سب کچھ بہت حسین ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اس سے اس رب کو پاؤ. نمبر دو یہ کہ یہی ستارے شیطانوں کو بھگاتے ہیں. الا من استرق السمع، مگر جو کوئی چرا لے سننا، یعنی چھپ کے کچھ سن لے، فاتبعه شهاب مبین، تو پیچھے آتا ہے اس کے ایک شعلہ روشن. اصل میں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے پہلے رکھوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑ پڑاتے ہیں. یعنی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی آیت سنی ہو اور آپ کو ایک کپ کپی سی ہوئی ہو؟ کچھ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ انسان لرز اٹھتا ہے. یہ تو انڈائریکٹلی ہمیں اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے. یعنی کتنی منزلیں طے کر کے پھر ہم تک پہنچتا تو ہمارے اندر ایسے جھجھلی سی آ جاتی. تو فرشتے تو براہ راست حکم لیتے ہیں، جب وہ حکم آتا ہے تو پھڑپڑاتے ہیں، اور ان کی اس پھڑپڑاہٹ سے ایک آواز نکلتی ہے. وہ آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کسی چٹان پہ زنجیر کی آواز، یعنی پتھر پہ اگر آپ زنجیر مارے تو جو آواز نکلے گی وہی ان کی پڑپڑاہٹ سے نکلتی. پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا. حالانکہ انہوں نے سنا ہوتا ہے اور توجہ سے سنا ہوتا ہے لیکن خوف کے مارے جیسے ایک یقین کی کیفیت کو دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اس نے جو کچھ کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک منتقل ہوتا ہے, یعنی ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے کو میسج آتا ہے. اس موقع پر شیطان چوری چھپے باتیں سنتے ہیں, یعنی جب فرشتے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو وہ بیچ میں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا حکم کیا ہو سکتا ہے, جاؤ فلاں جگہ بارش برساؤ, جاؤ فلاں بستی پہ عذاب لاؤ, یا فلاں کی روح قبض کر لو, وغیرہ وغیرہ. کچھ حکم تو اکٹھے مل جاتے ہیں, کچھ حکم ایسے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ملتے ہیں. حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال فرشتوں کی ایک صفت قرآن پاک میں آئی ہے, والمدبرات امرا, کہ وہ معاملات کی تدبیر کرتے ہیں. تو وہ جب آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا, اسی طرح ملک الموت جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام, مثلا وہ اپنے سے نیچے والے فرشتے جو ان کا پورا عملہ ہے, ان کو جب کوئی انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں تو یہ جو شیاطین ہیں جن, یہ جا کے چوری چوری سننے کی کوشش کرتے ہیں. اب ویسے تو یہ نہیں سن پاتے کیونکہ جو ہی یہ جاتے ہیں فوراً ان کے پیچھے شعلہ لگتا ہے, یہی ستارے ان کے پیچھے آتے ہیں. پھر اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے جو گرتے ہیں, تو اسلامی کریئر اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی گئی. پھر ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ نہ کچھ سن بھی لیتے ہیں. اچھا, جو ہی سنتے ہیں دوڑے آتے ہیں اس کے پاس, مختلف کاہنوں کے پاس یا نجومیوں کے پاس یا جو غیب کی خبریں دینے کے دعوے کرتے ہیں. پھر آگے وہ ہزار جھوٹ اس میں ملا کے لوگوں کو قائل کرتے ہیں, اپنی جھاک بٹھاتے ہیں اور غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پر شیطان چوری چھپے باتیں سنتے ہیں, اور یہ چوری چھپے بات سننے والے شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے, تفسیر ہے سورۃ ہجر کی, اس میں یہ روایت آئی ہے, اس سے خلاصہ ہے یہ. جب یہ شیاطین اوپر جاتے ہیں تو جن پہ شہاب گرتے ہیں تو وہ شیاطین جل کے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک انفارمیشن ہے اس کے بارے میں جو احادیث سے پتہ چلتی. بہرحال یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ جب وہی آئی تو اس وقت کیا ہوا کہ اتنے بھی سنگن نہیں لے سکتے تھے, جس کی تفصیل سورۃ جن میں آتی ہے کہ پہلے تو ہمیں بیٹھنے کی کچھ جگہ مل جاتی تھی, اب تو وہ بھی نہیں ملتی. لیکن عام حالات میں جیسے آج کل وہی کا کوئی سلسلہ نہیں تو ایسا ممکن ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو بروج ہیں ان کا ایک معنی قلعہ بھی کیا گیا ہے, قلعہ اور محل. اور یہاں اس سے پھر مراد کیا ہے, وہ آسمانی قلعے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بنائے ہیں, جن میں اس کے ملائکہ کی فوجیں برابر معمور رہتی ہیں اور ان حدود اور دائروں کی نگرانی کرتی ہیں جن سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ جن کو ہے, نہ انس کو, نہ شیاطین کو, یعنی وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجموعے میں تشریف فرما تھے کہ ستارہ ٹوٹا. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے اس ستارے کے ٹوٹنے کو کیا سمجھتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے, یا کوئی بڑا آدمی مرے گا یا پیدا ہوگا. آپ نے فرمایا یہ لفظ خیال ہے, اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں. یعنی جب کوئی ستارہ ٹوٹ کے گرتا ہے تو اس سے کوئی مرتا نہیں ہے, یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. یعنی ان سب چیزوں کو تو انسان نے پا لیا ہے لیکن اس سچائی کو نہیں پا سکا جس نے ان سب چیزوں کا ذکر کیا. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا, کیا تمہاری پیدائش مشکل کام تھی یا آسمانوں کی پیدائش؟ جسے ہم نے بنایا. لیکن بات یہ کہ نیکڈ آئی سے بہت سے سین آپ نہیں دیکھ سکتے. مجھے زندگی میں ایک دفعہ موقع ملا چترال میں آسمان کو دیکھنے کا رات کے وقت, کیونکہ عموماً وہاں بھی بادل وغیرہ ہوتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا. تو وہ اتفاق کی بات تھی کہ اس رات بالکل کلیئر تھا آسمان اور باہر ہم سوئے تھے, اور آدھی رات کو جو میری آنکھ کھلی وہ نظارہ کبھی نہیں بھولتا. سیاہ آسمان اور اس میں روشن ستارے, کبھی اس نیت سے بھی سائے ہون بنے. ہم لوگ عموماً ایسی جگہوں پر جاتے بھی ہیں تو ٹیلی ویژن کے آگے رات کو بیٹھے رہتے ہیں, قدرت کے نظارے کم ہی دیکھتے ہیں. یہ جو بات ہے نا خاص طور پر وزینہا للناظرین, ان کی جو خوبصورتی ہے وہ, یعنی عموماً شعلے خوبصورت نہیں ہوتے لیکن آسمانی شعلے خوبصورت بھی ہیں, کلر بہت خوبصورت. آسمان کا ذکر کرنے کے بعد پھر زمین کی بات کی گئی, والارض مددناها, اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا, والقینا فیها رواسیا, اور ہم نے اس میں رواسی ڈالے یعنی پہاڑ ڈالے. القا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا, مراد ہے گاڑنا. وانبتنا فیها من کل شیء موزون, اور اس نے ہر قسم کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی. تو یہاں پر یاد رکھیے کہ سورت مکی ہے, اسلام کی دعوت کا ابتدائی زمانہ ہے, لوگوں کو کائنات کی نشانیاں دکھا کر دین کی طرف راغب کیا جا رہا ہے, اور آپ کے بھی دین میں آنے کا نیا نیا زمانہ ہے. اسی لیے آپ کو بھی یہ نشانیاں دکھا کر دین کی طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ اس سچائی کو مان جائیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں آسمان اور زمین جو تھے وہ باہم جڑے ہوئے تھے. قرآن پاک ہی نے اس کا ذکر کیا, کانتا رتپن فپتقنا ہما, ان کو ہم نے الگ الگ کر دیا. جب زمین جو تھی وہ آسمان سے الگ ہوئی تو ایک گولے کی شکل میں تھی, جب وہ پھٹی تو اس کے اندر کچھ گہرائیاں پیدا ہوئیں جس میں سمندر کا پانی جمع ہوا. پھر اس گہرائی کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف پہاڑ ڈالے, یعنی پانی ہیوی ہوتا ہے نا, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ جمائے اور ان کو زمین کے اندر گاڑ دیا. پھر زمین کے اوپر طرح طرح کے نباتات پیدا ہوئے, حیوانات پیدا ہوئے, اور مختلف چیزیں زمین پہ پھیلنے لگی. لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پھیلنے کا موقع دیا وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک حد مقرر کر دی, اسے حد سے آگے نہیں جانے دیا. ہمیں تو حکم ہے نا والحافظون لحدود اللہ, اپنی حدود کی خود حفاظت کریں, لیکن باقی چیزوں کے اندر لمٹس اللہ تعالیٰ نے خود رکھ دی اور وہ اس سے آگے نہیں جا پاتی. مثلا پودے اور درخت اپنی نسلیں بڑھا سکتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر صرف ایک پودے کو زمین پہ خود پھیلنے کا موقع دے دیا جائے پوری زمین یعنی اس سے ڈھک جائے, اگر ایک جانور کو بڑھنے کا موقع دے دیا جائے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ پوری زمین اس جانور سے بھر جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خودکار نظام ایسا رکھا ان کی نسلیں کنٹرول کرنے کا کہ وہ ایک لمٹ سے آگے نہیں جاتی, ورنہ زمین پر یہ سارا حسن ختم ہو کر رہ جائے. ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ ہے. من کل شیء موزون, موزون کا لفظ جو ہے واو زے نون سے ہے, وزن سے. اردو میں جو موزوں آپ استعمال کرتے ہیں اس کا بھی ہے, پھر اسی طرح معلوم کے معنی میں بھی ہے, یعنی حسب ضرورت اس کا وزن کیا گیا کہ کون سی چیز کتنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو ایک خاص وزن یا مقدار کے مطابق مختلف چیزوں کو زمین پہ اتارا یا بھیجا یا پیدا کیا یا بڑھنے کی صلاحیت اس میں رکھی. اب آپ دیکھیں کہ جانوروں میں کوئی برتھ کنٹرول نہیں ہوتا, لیکن سارے کے سارے ایک لمٹ کے اندر ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے, یعنی ان کی تعداد کے اعتبار سے. اسی طرح پھر ہر تخلیق کے اندر ایک اندازہ ہے. مثلا اگر پتنگے کو بڑھنے دیا جائے تو شاید ہاتھی برابر ہو جائے, اور ہاتھی کو بڑھنے دیا جائے تو شاید پہاڑ برابر ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حد پہ روک دیا. اسی طرح پودوں کو, مختلف فروٹس وغیرہ کو, یہ سارا انتظام دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پلاننگ ہے, یہ انسان کی نہیں. اگر ہماری غذائی ضروریات کو بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیدا کی ہیں جو پیدا ہونے والی مخلوق کی ضرورت کی ہے، بہت زائد نہیں پیدا کی، ورنہ انسان کو سنبھالنے میں ہی مشکل ہو جائے. تو انہی چیزوں کی طرف یہاں پر متوجہ کیا گیا کہ زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، اس میں پہاڑ ہم نے ڈالے ہیں، اس میں ہر چیز ہم نے اگائی ہے، پیدا کی ہے، لیکن ایک مقرر اندازے کے ساتھ. یہ اندازہ ہمارا قائم کردہ ہے. اچھا، یہ لفظ آپ یاد رکھیے جب انشاءاللہ سورۃ الرحمن کی تفسیر کریں گے، اس میں بھی آتا ہے نا کہ اس نے میزان مقرر کی، اللہ تطغوا فی المیزان، تم اس میزان کو خراب نہ کرو. وجعلنا لکم فیہا معائش، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت رکھے. معائش معیشت کی جمع ہے، معیشت کہتے ہیں زندگی کے گزارنے کے اسباب اور وسائل کو، یعنی جن پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. یعنی تمہیں بنایا اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کے بہت سے سامان رکھے. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور جن کے تم رازق نہیں ہو ان کو بھی ہم نہیں بنائے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. پھر یہاں پر لام جو ہے من سے پہلے محذوف ہے، وَلِمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی رزق کے سامان پیدا کیے جن کے رازق تم نہیں ہو. اور وہ کون ہے؟ جن کو بسا اوقات انسان ہی کھلا رہا ہوتا ہے، مثلا جانور وغیرہ یا نوکر چاکر. فرمایا کہ ان کو دے کر یا کھلا کر کبھی مت سمجھو کہ تم ان کو دے رہے ہو. یا اس میں انسان بھی آ سکتے ہیں، اپنی اولاد بھی آ سکتی، جس کو انسان کھلاتا ہے سمجھتا میں کھلا رہا ہوں، اور جس کی وجہ سے وہ اس سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ بچے پیدا نہ ہو کر کھلائیں گے کہاں سے. فرمایا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، صرف تمہارے لیے ہی نہیں معیشت کے سامان پیدا کیے، صرف تمہارے زندگی گزارنے کے لیے ہی سب نعمتیں نہیں رکھی زمین میں اندازے کے مطابق، ان کے لیے بھی رکھی ہیں جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ تم رزق دے رہے ہو، تم ان کو رزق نہیں دے رہے ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی بھی چیز، اِلَّا مَگر، اِنْدَنَا، ہمارے پاس، خَزَائِنُهُ، اس کے خزانے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور نہیں ہم اتارتے ان کو مگر ایک اندازے کے ساتھ. ان خزانوں سے کیا مراد ہے؟ بعض نے اس سے مراد بارش لی ہے، کیونکہ بارش ہی ساری پیداوار کا ذریعہ ہے. فرمایا کہ ہمارے پاس پانی کے خزانے ہیں، لیکن ہم انہیں تمہارے پاس ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. یعنی یہ حد بندی کا ایک اصول ہم نے قائم کر رکھا ہے. کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، بہت کچھ ہے، لیکن ہم دیتے تھوڑا تھوڑا ہیں، اتارتے ضرورت کے مطابق ہیں. یا پھر خزانے سے مراد ہر چیز کے سٹور جو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں میں زمین کے اندر رکھے ہوئے ہیں، آئندہ آنے والی نسلوں کی ضرورت کے لیے بھی، معدنیات کی شکل میں اور دیگر انسانی ضروریات جو زمین کے اندر پہاڑوں کے اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، یا پھر یہ کہ آسمان سے ان کے اتارنے کا بندوبست ہے. اصل یہ کہ پانی نہ ہو تو غذا نہ ہوگی. پانی آتا ہے تو آپ دیکھیں ایک دانہ 700 دانے جا بنتا ہے، تو ضرورت کے مطابق پانی اترتا ہے، ضرورت کے مطابق وہ خزانے تیار ہوتے چلے جاتے ہیں. کبھی آپ سوچیں کہ ایک دانہ 700 کیسے بن جاتا ہے؟ وہ تو زمین کے اندر ایک ڈالتے ہیں، ہوتی تو وہ مٹی ہے، مٹی میں تو کوئی خزانہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اندر ایسی طاقت ہے پانی کے ساتھ مل کر وہ ایک کو 700 بنا دیتی. یہ جو 700 بنے، یہ خزانے کدھر سے پہلے؟ اور یہ جو بقدر معلوم ہے، یہ ہر چیز میں پایا جاتا ہے، یہ معلوم اندازہ. سورج ایک اندازے پر ہے، اگر دور چلا جائے تو مشکل ہو جائے، قریب آ جائے تو زمین کی ہر چیز جل کے رہ جائے. اسی طرح زمین کے اندر جو گریویٹیشنل پل ہے، کش ثقل، وہ بھی ایک اندازے کے مطابق ہے. اگر وہ زیادہ ہو جائے تو ہم چل پھر نہ سکیں، کم ہو جائے تو ہمارے قدم نہ ٹکیں. اسی طرح باقی چیزیں بھی. پانی کو دیکھیں، اگر خزائن سے مراد یہاں پانی ہے، تو پانی کو اگر آپ دیکھیں تو انسانوں اور جانوروں کے سیراب کرنے کے لیے، پودوں کی نشو نما کے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن جب بارش برستی ہے تو ہم سارے کا سارا اس کو سٹور نہیں کر سکتے، ہم نہیں سٹور کر سکتے. اگلی آیت میں آتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ اور بھیجی ہم نے ہوائیں بارآور فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پھر ہم نے اسے تم کو پلایا وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور تم اس کو جمع کرنے والے نہیں ہو ذخیرہ نہیں کر سکتے یعنی پانی کو اپنی ضرورت کے مطابق اکٹھا کرنا جمع کرنا تمہارے بس میں نہیں اگر تمہارے ذمہ یہ کام کیا جاتا تو تمہارے پاس جمع شدہ پانی خراب ہو جاتا تمہارے پاس وہ وسائل ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قدرتی طور پر رکھے ہیں جو بھی بارش اترتی یا تو وہ کچھ استعمال ہو جاتا ہے یا پھر تالابوں جھیلوں کی شکل میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح ایک بڑے حصے کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں جمع دیا جاتا ہے وہاں پر نہ کوئی گرد و غبار جاتا ہے نہ کوئی غلازت جاتی ہے نہ کوئی انسان جاتا ہے اور نہ ہی اور پرندے وغیرہ جا کے وہاں بیٹھتے ہیں کتنے صاف ستھرے انداز میں وہاں پر برف جمع کے پانی کو سٹور کیا گیا ہے پھر اسی طرح یہ کہ سمندروں کے اندر میٹھے پانی کے چشمے ہیں فرمایا کہ یہ خزانے تم نے جمع نہیں کر رکھے یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں اچھا یہاں پر ہواؤں کی بات بھی کی گئی کہ ہوائیں ہم نے بارآور بنائی لواقح کا لفظ جو ہے یہ لاقحم یا لاقحتم کی جمع ہے لقاح لطفے کو کہتے ہیں سپرم کو اور لقحا اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو بچہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے جسے عورت کے لیے حامل کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا حاملہ کا تو لواقح بیسیکلی حاملہ کے معنی میں بھی ہے ہوائیں کیسے حاملہ ہیں ہوائیں کیا اٹھائے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو بادل پانی اٹھائے ہوئے ہیں جس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ہوائیں جب اڑتی ہیں تو ان کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو پولینیشن کا کام دیتی ہیں